دے گا اگر چاہے گا، مگر شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایسے کھلے کھلے عذاب میں مبتلا ہیں ہمارے ہندو بھائی، ہم کم سے کم تڑپیں تو اس کے لیے، کم سے کم دعا تو کریں اس کے لیے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، اب میں تیسری بات کہنے جا رہا تھا کہ ہمارے کرسچن بھائی کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ وہ عذاب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے پاس بھی توحید بھیجی، لیکن توحید کو انہوں نے تثلیث بنا دیا، اور تثلیث بھی سادہ معنوں میں نہیں بلکہ 3-in-1, 1-in-3، یعنی بیک وقت ایک بھی ہے، اسی وقت تین بھی ہے، واحد فی تثلیث، یعنی ایک ہی وقت میں، آنے واحد میں وہ ایک بھی ہے، اسی وقت وہ تین بھی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں برمنگھم میں اس آدمی نے کہا کہ آپ کرسچن مائنڈ کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آپ دوسرے ماحول میں رہتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ چرچ جاتے ہیں، جو انجیل پڑھتے ہیں، انجیل میں تو خیر یہ بات نہیں ہے لیکن دوسری تشریح پڑھتے ہیں اور چرچ کے باتوں کو سنتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں چرچ اور انجیل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ ہمارا دماغ کسی بھی طرح، یعنی ایک طرف تو میرا نیچر ایک خدا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن کلی چرچ جو خدا مجھے دیتا ہے وہ ناقابل فہم ہوتا ہے۔ اب میرے نیچر میں اور میرے دماغ میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، ایک تضاد۔ دماغ کہتا ہے کہ خدا تو ایسا ہو نہیں سکتا، نیچر کہتا ہے خدا تو ایک ضروری ہے، میرے لیے خدا لاؤ، تو ایک تضاد۔ اس کا نتیجہ ہے، اس نے کہا کہ میرا دادا پاگل ہو گیا، میرا باپ پاگل ہو گیا، میں بھی پاگل پن کے قریب پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ مجھے قرآن مل گیا۔ جب میں نے قرآن پڑھا اور کچھ اور چیزیں پڑھیں تو میں اسلام قبول کر لیا۔ اور وہ روتا تھا، وہ شخص، اور اچھی فیملی کا آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا وہ۔ تو ہمارے کرسچن بھائی، اس نے کہا کہ دو ہی انتخاب ان کے لیے رہ گیا ہے، یا تو پاگل ہو جائیں یا منافق بنے۔ اس نے کہا کہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے ہمیں سوسائٹی جیسا بننا پڑتا ہے، تو یا تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، یا تو ان چیزوں کو ہم دماغ میں لیے رہیں لیکن منافقانہ طور پر سوسائٹی میں شریک ہو جائیں، اور جو وہ کہیں وہی ہم بھی کہیں، اور اگر ہم اس کو سنجیدہ طور پر لیں تو ہمیں پاگل ہونا پڑے گا، کیونکہ سنجیدہ طور پر وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کرسچن بھائی جو ہمارے ہیں وہ ابھی ایک عذاب میں مبتلا ہیں اپنے نادانی کی بنا پر، ہمیں ان کے عذاب سے نکالنا ہے، ان کو اس مذمومہ عقیدے سے، اس غلط تثلیث سے نکال کر کے توحید کی طرف لانا ہے، اس کے لیے ہمیں تڑپنا ہے۔ اور یہ ہے رحمت للعالمین کا موجودہ زمانے میں اپلیکیشن، اس کا انطباق۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، یہودی حضرات کو لے لیجئے۔ مسلمان یہودی سے نفرت کرنا جانتے ہیں، حالانکہ بہت سے یہودی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مریم جمیلہ جو یہودی فیملی میں پیدا ہوئی، وہ اس نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ یوں کیوں سمجھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اسلام قبول نہیں کریں گے؟ یہودی تو باہر ہیں۔ علامہ آصف جو اتنے مشہور ہیں، وہ بھی یہودی فیملی میں پیدا ہوئی، کتنا بڑا کام انہوں نے کیا۔ تو یہودیوں کو آپ مدعو کے خانے سے نکالے کیوں ہوئے ہیں؟ یعنی یہودی کو ہم مدعو نہیں سمجھتے اپنا۔ تو یہودی کس عذاب میں مبتلا ہے، اس کا ایک پہلو میں عرض کروں گا کہ انہوں نے بائبل میں ایسی تحریفات کی ہیں جس کے نتیجے میں بائبل ایک سراسر غیر علمی کتاب بن گئی ہے۔ یعنی بائبل کو لینے کے لیے علم کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور علم کو لینے کے لیے بائبل کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب آج کا انسان کیا کرے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے، ایسی بہت سی سینکڑوں مثالیں اس میں بائبل میں ایسی موجود ہیں کہ جس طرح سے قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور فرعون کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح ان انبیاء کا اور فرعون کا ذکر بائبل میں بھی ہے، دونوں میں ذکر ہے۔ تو بائبل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب حضرت موسیٰ کا ذکر کرتی ہے تو وہاں بھی وقت کے بادشاہ کو فرعون کہتی ہے وہ، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے تب بھی وقت کے بادشاہ کو فرعون کہتی ہے وہ، جبکہ دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ بات قدیم زمانے میں لامعلوم تھی، لیکن موجودہ زمانے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، خاص طور پر جو آرکیولوجی میں تحقیقات ہوئی ہے، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ فرعون تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اور اس سے پہلے، یعنی 500 سال پہلے، حضرت یوسف کے زمانے میں فرعون تھا ہی نہیں، उस वक्त हेक्सॉस किंग्स थे। हेक्सॉस किंग्स की नौयत वही थी जो इंडिया में अंग्रेजों की हुई, यानी अंग्रेज बाहर से आकर के यहाँ हुकूमत करने लगे। फिर नेशनलिज्म उभरा, कौमी तहरीक उभरी, उससे टकराव हुआ, यहाँ तक कि अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। तो ठीक इसी तरह से हेक्सॉस किंग्स जो थे वो बाहर से आए, मिस्र पर काबिज हो गए, फिर वहाँ पर कौमी तहरीक उभरी और उस कौमी तहरीक से टकराव हुआ, इनको निकाल कर भगाया, उन्होंने वहाँ हुकूमत कायम की। तो जिस ख़ानदान ने इस तहरीक की क़यादत की थी उसने अपना लक़ब फिरौन इख्तियार किया। ये वाक़या 500 साल बाद होता है, यानी हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ के ज़माना फिरौन के ज़माने से 500 साल पहले है, और उस वक्त हेक्सॉस के हुकूमत करते थे वहाँ, और हज़रत मूसा जब आए हैं तब वो दौर आया है जिसको हम फिरौन का दौर कहते हैं। अब कुरान को देखिए आप, कुरान में बार बार जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का। कुरान जब भी हज़रत मूसा के ज़माने के बादशाह का जिक्र करता है तो वहाँ फिरौन का नाम लेता है। लेकिन सूरह यूसुफ़ में आप देखिए, जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो वहाँ इस लफ्ज़ को कुरान अवॉइड करता है, वहाँ मलिक का लफ्ज़ बोलता है, मलिक, कल मलिक। लेकिन कितनी अहम बात यह है कि तज़किरे यूसुफ के वक्त, जो कि वो भी मिस्र के हुक्मरान थे, कुरान लफ्ज़ फिरौन को अवॉइड करते हुए मलिक का लफ्ज़ बोलता है, यानी बादशाह, किंग, मुजरद बादशाह का लफ्ज़ बोलता है। इसके माने क्या हुए कि कुरान को लेने के लिए आपको तारीख को नहीं छोड़ना है, लेकिन बाइबल को लेने के लिए आपको तारीख को छोड़ना पड़ेगा। या तो आप तारीख को लीजिए और बाइबल को छोड़िए, या तो बाइबल को लीजिए और तारीख को छोड़िए, दोनों को बैक वक्त नहीं ले सकते आप। ऐसी सैकड़ों मिसालें उसके अंदर हैं। तो यहूदी भी जो उनमें संजीदा लोग हैं, यानी एक यहूदी वो है जो संजीदा नहीं इस मामले, मजहब के मामले में, उसका मकसद है पैसा कमाना, लेकिन जो संजीदा तौर पर अपने मजहब को लेना चाहता है उसका हाल भी वही है जो उस क्रिश्चियन का हुआ, जो उसमें से कई लोग मुसलमान हो जाया करते हैं। जैसा कि मैंने दो नाम लिए, मरियम जमीला का और अल्लामा असद का, और ऐसे बहुत से और भी यहूदी हैं जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इसी इन्हीं वजूह से कबूल किया है। तो गोया के यहूदी भी जो अल्लाह के वो भी बंदे हैं। हम नफरत क्यों करते हैं यहूदियों से, हम उनको मदऊ समझें जिन पर हमें अल्लाह का दीन पहुंचाना है, और वो भी जिस अजाब में मुबतला, उस अजाब से हमें निकालें उनको। और भी बहुत से अजाब मुबतला हैं वो, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को उन्होंने, जो दीन उन्हें दिया गया था उसमें तहरीफ करके इस काबिल नहीं बना रखा उन्होंने कि कोई आदमी इल्म के साथ साथ उसको अख्तियार कर सके, नतीजा क्या है, उसको छोड़ देना पड़ता है उसे। इसी तरीके से जितने भी दुनिया में तबके हैं सब किसी न किसी अजाब में मुबतला हैं। अब मैं आपको बताऊं किस चीज़ को कहा जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी, साइंसदानों का तबका, यानी पढ़ा लिखा तबका जो है, वो भी एक बहुत बड़े अजाब में मुबतला है। उसका खुलासा, साइंसदान की जो कम्युनिटी, साइंसदानों की जो कम्युनिटी है, उसके अजाब का एक खुलासा मैं अर्ज करता हूँ जो बहुत ही बुनियादी है, जिसको कि एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने इसको कहा है। उसने कहा कि जब हम कायनात का मुताला करते हैं तो कायनात बहुत ज़्यादा बामाना नज़र आती है, उसमें डिज़ाइन है, उसमें प्लानिंग है, उसमें मानवियत है, लेकिन मानवियत तकाजा करती है, डिज़ाइन तकाजा करता है कोई डिज़ाइनर हो, लेकिन चूंकि वो डिज़ाइनर को मान नहीं रहा है इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि डिज़ाइन कैसे है। तो उसने, उसके अल्फाज ये हैं कि द मोस्ट इनकॉम्प्रहेंसिबल थिंग अबाउट नेचर इज दैट इट इज़ कॉम्प्रहेंसिबल। सबसे ज़्यादा नाकाबिल फहम बात कायनात के बारे में यह है कि वो काबिल फहम है। कैसी अजीब मुसीबत मुबतला है साइंटिफिक कमेटी। वो कहता है कि सबसे ज़्यादा नाकाबिल फहम बात कायनात के बारे में यह है कि वो काबिल फहम है, यानी उसे काबिल फहम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई प्लानर नहीं, कोई डिज़ाइनर नहीं, कोई मंसूबा साज नहीं, तो इतनी बामानवियत कहाँ से आ गई, डिज़ाइन कहाँ से आ गया, उसको तो बिल्कुल अटरेंडम होना चाहिए, एक खुराफाती मजबूआ होना चाहिए, लेकिन खुराफाती मजबूआ नहीं है वो, ये बहुत ही बामाना है। इतनी बामाना कायनात है तो समझ में आता क्यों बामाना है। तो यहाँ पर हमें यह जवाब देना है कि बामाना इसलिए कि इसके पीछे खुदा है, ये बताना है हमें। یعنی اس کے اس حیرانگی کو, اس کی اس راسیمگی کو ختم کرنے کے لیے ہم, ہمارے پاس اس کا جواب ہے. جب ہم اس کو یہ دے دیں کہ معنویت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک معنی ساز ہے, منصوبے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ ساز ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں ہے. خالص سائنٹیفک اصولوں پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ خدا کا وجود ہے, خالص سائنٹیفک اصولوں پر بالکل, یہ آج کے زمانے میں. لیکن ایک الگ موضوع ہے, اس وقت میں نہیں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ دا موسٹ انکمپریہنسیبل تھنگ اباؤٹ نیچر از دیٹ اٹ از کمپریہنسیبل. سب سے زیادہ ناقابل فہم بات کائنات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے. اب بتائیے کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے سائنٹیفک کمیونٹی. اگر آپ اس کو یہ دے دیں جواب علمی انداز میں, سائنٹیفک انداز میں, اعلیٰ اسلوب میں, تو اچانک اس پر کھلے گا کہ یہ تو قابل فہم ہے اور واقعتاً بامانہ ہے, ہم بلا وجہ اس طرح سے اس حیرانگی میں مبتلا تھے. تو وہ بھی ایک عذاب میں مبتلا ہے, اس عذاب سے آپ کو نکالنا ہے. تو اس وقت دنیا کے سارے حلقے, ساری قومیں, ساری کمیونٹیز کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کو عرب دنیا کے بارے میں, معاف کیجئے گا, آپ میں سے کسی کو اختلاف ہو تو وہ حق ہے اس کو اختلاف کا, لیکن جو میں نے پایا ہے اس کو عرض کرتا ہوں. عرب دنیا اس وقت ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے. میں یہ کہنے کے لیے معافی چاہتا ہوں, میں بہت ہی غور سے دیکھا ہے, بار بار وہاں گیا ہوں تب یہ بات کہہ رہا ہوں. میری مراد امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر سے نہیں ہے, میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. بہت سے لوگ نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں. بش نے کسی شراب پی کر کسی مجلس میں کہہ دیا کہ ہم, ہماری مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی صدر یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, شراب پی کر کہہ دیا. اب میں جہاں بھی, ابھی میں نے سفر کیا تو جہاں بھی جاتا ہوں ہر آدمی یہ کہتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, وہی قصہ دیہات میں ہمارے کہ کسی نے کہا کوا کان لے گا تمہارا, تو کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ارے کان دیکھ لو کان ہے کہ نہیں ہے. تم نے بش یہ کیوں نہیں کہا کہ ساری دنیا کی طاقت تم نے لگا دی اور تم صدام کو ختم نہیں کر سکے, تو کیسے بڑی بڑی بولی بول رہے ہو, کیسے تم ہٹا دو گے لوگوں کو؟ یہ کسی کی طاقت سے باہر ہے, یہ بات اپنی لمٹ سے باہر ہو کر بولا وہ. میں اگر کہوں کہ میں اپنی مٹھی کو توڑ سکتا ہوں لوہے کو, تو اپنی طاقت سے باہر جا کر بول رہا ہوں. تو کسی بش کے یا کسی امریکہ کے بس میں نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ملک کا مالک ہے, وہی جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, وہی جس سے چھینتا ہے, وہی اقدار دیتا ہے, وہی اقدار چھینتا ہے. آپ نے یہ کیوں نہیں آیت یاد آ گئی آپ کو؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عرب دنیا میں اس وقت میں جس عذاب کی طرف عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض وجوہ سے عرب دنیا میں اسلام کی سیاسی تعبیریں اور سیاسی تفسیریں پھیلی اتنی زیادہ کہ تقریباً سارا نوجوان طبقہ سے متاثر ہو گیا. یعنی ان کے نزدیک اسلام نام ہے اسلامی حکومت قائم کرنے کا, الاسلام دین و دولہ, یہ چلا ہوا لفظ ہے عرب دنیا میں. ہر آدمی سے بولیں بات پوچھیں گے, بات کریں گے, وہ الاسلام دین و دولہ وہ کہے گا وہ. تو ان کے وہ جو تفسیریں اور تعبیریں پھیلیں جس کو عربوں نے پڑھا, عرب نوجوانوں نے, اس میں انہیں بتایا گیا کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے, اس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے, اس کو مکمل شکل میں نافذ کرنا ضروری ہے اور بغیر حکومت کے اقدار کے نافذ نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ حکومت پر قبضہ کرو. یہ پورے عرب دنیا کے تعلیم یافتہ طبقے کا ذہن ہے اس وقت. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس چیز نے اسلام پسند طبقے کو حکمرانوں کا اپوزیشن بنا دیا ہے, پولیٹیکل اپوزیشن. چنانچہ ہر ملک میں حکمران طبقہ کرش کر رہا ہے ان کو, کچل رہا ہے ایسے لوگوں کو. یعنی آپ حیرت میں پڑے, تعجب کریں گے کہ کسی عرب ملک میں اگر آپ لمبی دہائی رکھیں تو آپ گرفتار کر لیے جائیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. میں ایک عرب سے کئی بار ملا تھا, افریقہ میں ملا تھا, افریقہ میں رہتے تھے, خوب لمبی داڑھی تھی اس کا. ان کے وطن میں گیا, اپنے وطن واپس آ گئے تو داڑھی بہت چھوٹی تھی. تو میں نے کہا بھائی داڑھی کیوں کٹوا دیا آپ نے؟ کہ اگر میں داڑھی نہ کٹواؤں تو پھر میں جیل جانا پڑے گا مجھے. کیوں؟ داڑھی کو علامت سمجھتے ہیں وہ اس بات کی کہ یہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو ہم کو ان سیٹ کرنا چاہتا ہے, ہم کو اوور تھرو کرنا چاہتا ہے, ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے. نہیں, اسلام کے معنی ہیں پولیٹیکل اپوزیشن, اسلام کے معنی ہیں حکمرانوں کو انسیٹ کرنے کی کوشش. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس وقت عرب دنیا کا نوجوان, تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے دو میں سے ایک کا انتخاب ہے, دو میں سے ایک کا آپشن ہے, یا تو جیل میں جائے سڑے یا منافق بن کر رہے. جو لوگ عرب دنیا میں نہیں گئے اس کو ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت وہاں پر عرب دنیا میں, کہ دو میں سے ایک کا انتخاب ان کے لیے رہ گیا ہے. کہ دل میں تو یہ ہے کہ حکومت پر قبضہ کرنا ہے, لیکن بولیں گے نہیں. کیوں؟ بڑی بڑی تنخواہیں نہیں ملیں گی اور منافع نہیں ملیں گے, یہ ہے منافق بننا. اور اگر کہیں بول دیا تو جتنا میں بول رہا ہوں اس سے ایک بٹا سو بھی اگر بول دیا تو اس کا فل فور پکڑ کے جیل میں بند کر دیے جائیں گے, اور پھر کوئی پریشان حال نہیں ہوا, کس طرح رہے کہ مر رہے ہیں. تو عرب دنیا کا نوجوان جو اسلام سے متاثر ہے, وہ اسلام سے متاثر ہے سیاسی اعتبار سے, سیاسی اسلام کو اسلام سمجھے ہوئے ہے. یعنی سب سے پہلا کام یہ سمجھ رہا ہے وہ کہ حکومت پر قبضہ کرنا ہے. کیوں؟ حکومت پر قبضہ کیے بغیر اسلام کو بطور ایک مکمل سوشل نظام کے جاری کیا نہیں سکتا ہے. تو اول دن ہی وہ حکمرانوں سے ٹکرا گیا ہے, یہ ایک عذاب ہے اس میں مبتلا. تو چنانچہ بہت سارے لوگ منافق بن کر رہ رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جو منافق بننے پر تیار نہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ہزاروں ہزار نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں. آپ جا کر تحقیق کر لیجیے, کسی بھی عرب ملک میں جا کر تحقیق کر لیجیے. تو دو میں سے ایک آپشن, یعنی کتنا بڑا عذاب اس سیاسی تفسیر نے قائم کر رکھا ہے, سیاسی تعبیر نے قائم کر رکھا ہے. کیا ان کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں رکھا ہے اس کے سوا کہ یا تو جیل میں سڑیں؟ میں ابھی قاہرہ گیا تھا تو بہت سے عرب نوجوان ہوائی جہازوں پر کہاں کہاں سے آئے, اور تین فلیٹ قاہرہ میں انہوں نے کرائے پر لیا, تین فلیٹ پہ ٹھہرے وہ. حالانکہ میں نے ان کو کوئی وہ نہیں, یعنی انہیں اتفاق معلوم ہوگا تو میں قاہرہ آنے والا ہوں. تو دور دور سے ہوائی جہازوں پر آئے اور تین فلیٹ کرائے پر لے کر کے رہے, اور مجھ کو وہاں روک کر کے انہوں نے. تو جب مجھ سے ملے وہ, آپ کو یہ علم ہوگا کہ اس وقت عربی زبان میں تقریباً 40 کتابیں چھپ چکی ہیں ہمارے مشن کی, چھوٹی بڑی, اس کو وہ لوگ پڑھتے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ اس وقت اس مشن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے لوگ یہی عرب کے لوگ ہیں, کیونکہ جس مصیبت میں مبتلا تھے اس کی وجہ سے پھر فوراً سمجھ گئے اس کو. میں وہاں گیا تو ہر آدمی مجھے لپٹ کر رو رہا ہے, میں حیران تھا کہ اتنے زیادہ رو رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ جو نوجوان آتا ہے وہ لپٹ کر دیر دیر تک روتا ہے. یعنی میں سوچتا ہوں سب سے کیسے ملوں, ایک ہی آدمی تو لپٹ کر روئے چلا رہا, دوسرے کیسے ملوں دوسرے سے. تو صاحب میں نے پوچھا آخری کیا معاملہ ہے, تو یقین کیجئے کہ مختلف الفاظ میں سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم تو ایک عذاب میں مبتلا تھے, آپ نے ہمیں بچا لیا, اس مشن نے بچا لیا ہم کو. یعنی ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کے معنی ہیں حکومت قائم کرنا, اور حکومت قائم کرنے کے معنی ہیں حکمرانوں سے لڑنا, یا تو منافق بنے تو رہ سکتے ہیں ورنہ جیل جائیں. لیکن معلوم ہوا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو اسلام ہی نہیں ہے. ارسالہ مشن کا جو تعارف ان کو ہوا تو انہیں پتہ چلا پہلی بار کہ یہ تو اسلام ہی نہیں ہے, یہ تو غلط تفسیر ہے, اسلام کی تحریف ہے, یہ تو تحریف ہے. ایک عرب نوجوان نے کہا, میں نے پوچھا اس سے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد کیا تھا, ایئرپورٹ پر پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے, تو میں نے ایک سے پوچھا تأثر کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ مختصر یہ ہے کہ کاننا ولدنا من جدید, گویا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں سب کی بات میں بول رہا ہوں, میری تنہا بات نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, ہمیں وہاں نکالنا ہے ان کو, ان کے اس عذاب سے, انہیں بتانا ہے کہ وہ اسلامی نہیں جس کو اسلام سمجھے ہوئے ہو. فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حکم آتا ہے کہ اے میرے بندے میری عبادت کر. اچھا, بطور خود میں عبادت کا مطلب یہ نکال لوں کہ 100 من کا بوجھ میں اپنے لا دوں اپنے سر کے اوپر, تو میں کہوں یہ بات کیسی مصیبت ہے کہ عبادت کرنے والے کہ مر جاؤں, یا تو بلا عبادت زندگی گزاروں یا عبادت کروں تو مر جاؤں. تو یہ میری احمقانہ تفسیر ہے. یہ تو کچھ لوگوں نے اسلام کی سیاسی تفسیر کر کے اس کے لوگوں کے دلوں میں بٹھا کر کے یہ مصیبت ڈال رکھی ہے. یہ جہاد کرو, یعنی یہاں تبلیغ اور دعوت کو جہاد کبیر بتایا گیا, سب سے بڑا جہاد. تو جہاد نام ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کا. بئی معنی جہاد ہر وقت مومن کی زندگی میں شامل رہتا ہے. جب نماز کے لیے آپ نکلتے ہیں اپنے نفس کو دبا کر, وہ بھی جہاد ہے. وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے جاڑے میں, وہ بھی جہاد ہے. تو بے معنی جہاد تو ایک عمل مستمر ہے, جاری عمل ہے, لیکن جہاد وہ قتال کے بارے میں عرض کیا کہ وہ حسن لغیر ہی کا معاملہ ہے. اور جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس سے مقصد حاصل ہوگا نہیں حاصل ہوگا, تب تک جہاد کی فرضیت آپ پر نہیں ہوتی ہے. کہ دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے خامخواہ پولیٹیکل رائیولری نہ اختیار کی جائے, لیکن اسلام کے فوجداری قوانین کے نفاذ کے لیے جیسے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, زانی کو سنسار کیا جائے وغیرہ, لازمن موجودہ نظام حکومت سے ٹکراؤ ناگزیر ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں, اس کا بہترین جواب بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں اولاً وہ آیتیں اتری جن کا تعلق جنت اور جہنم سے تھا, یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل تیار ہو گئے اس کے بعد حلال و حرام اترا, یعنی حدود اترے اس کے بعد. تو فرماتی ہیں کہ اگر پہلے ہی مرحلے میں یہ اترتا کہ زنا چھوڑ دو اور شراب چھوڑ دو, تو وہ کہتے لا ندعو الزنا ابداً ولا ندعو الخمر ابداً. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حدود ہیں ان کے نفاذ کا معاملہ یہ نہیں ہے اس طرح کا جیسے کہ نماز کا معاملہ ہے, بلکہ اس کا تعلق خارجی حالات سے ہے, لوگوں کے اندر فضا بننے سے ہے. جب تک خارجی حالات اور وہ فضا تیار نہ ہو جائیں, اس وقت تک ہم عملاً مکلف ہی نہیں ہیں ان احکام کے. لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا, جس کی استطاعت ہو اس کا مکلف ہے, یعنی اس کی ذمہ داری ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کی مکلف نہیں ہے. اور چنانچہ یہ وجہ ہے کہ جن ملکوں میں ابتدائی فضا بنائے بغیر حدود نافذ کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں اسلام مذاق بن کر رہ گیا, اسلام مذاق بن کر رہ گیا. تو ہمیں اسلام کو مذاق نہیں بنانا ہے, اللہ اور رسول بری ہیں اس سے کہ اسلام کو مذاق بنایا جائے. اس وقت جس چیز کے ہم مکلف ہیں وہ ہے کہ اللہ ذاتی زندگی میں اللہ کے احکام کو, یعنی ذاتی دائرہ اختیار میں اللہ کے احکام کو لینا, اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر سیاسی انداز میں اسلام کی دعوت پیش کرنا, ہم اسی کے مکلف ہیں, یہی ہمیں کرنا ہے. اس یہ مسئلہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے عام طور پر, بلکہ یہی ایک مسئلہ پریشان کرتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث میں ہے کہ ان الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظہا, فتنہ سویا ہوا ہے اس پر لعنت ہے جو اس کو جگائے. اس میں خاص بات جو سوچنی کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت کس پر کی ہے؟ موقظ فتنہ پر, نہ کہ صاحب فتنہ پر. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ان الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظہا, اس میں دیکھیں دو فریق ہیں, ایک ہے صاحب فتنہ, ایک ہے موقظ فتنہ. لعنت صاحب فتنہ پر نہیں کی گئی بلکہ موقظ فتنہ پر کی گئی ہے. اگر آپ کو قرآن حدیث سے سمجھنا ہے تو یہ حدیث جو ہے قاطع ہے. اب لیجئے, جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں سب میں صورتحال کیا ہے کہ مسلمان غیر ضروری طور پر دخل دے کر کے وہ اسباب پیدا کرتے ہیں جس سے کہ فساد ہو. کوئی ایک بھی واقعہ آج تک مجھے نہیں کسی نے بتایا, فرضی طور پر تو لوگ کہا جسے انہوں نے جو فرمایا وہ فرضی ہے کہ مسجد میں ہم لیٹے ہوئے آ کر ذبح کر رہے ہیں, ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. جو ہوتا ہے کیا تقریباً 99% ہوتا ہے کہ ہندو جلوس نکالتا ہے, جلوس مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے. مسجد کے ہمیں اعتراض ہوتا ہے, ہم اس کو وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, مسجد کے سامنے سے گزر جائے تو گویا کہ مسجد کی بے وقری ہو گئی اور ہم کھڑے آتے ہیں کہ یہاں سے ہم نہیں جلوس نکلنے دیں گے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم تو یہیں سے جائیں گے. اللہ اسلام کو تمام باطل ادیان پر غالب دیکھنا چاہتا ہے. قرآن میں اس کا مفہوم, اس مفہوم کی کوئی حوالہ موجود ہے؟ اور اگر اللہ اسلام غلبہ چاہتا ہے تو کیا کبھی جہاد کا مرحلہ بھی آئے گا؟ دیکھیں, لوگ جو ہیں غلبہ اسلام کو غلبہ مسلمین کے معنی میں لے لیتے ہیں. یہ ہے سارا قصہ. اسلام تو غالب ہے, آلریڈی غالب ہے, لیکن آپ مراد اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام غالب ہونے کے معنی کہ مسلمان جو ہیں دوسروں پر حکومت کر رہے ہوں, یہ مطلب ہی نہیں ہے. لیظہرہ علی الدین کلی کے معنی ہے کہ اسلام کا فکری غلبہ. اسلام کا فکری غلبہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ذریعے جو انقلاب آیا اس سے وہ قائم ہو چکا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس کی بہت کافی میں لکھ چکا ہوں اپنی کتابوں میں اور اس کی سینکڑوں باتیں اس سلسلے کی ہیں. غلبہ اسلام کا ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ذریعے جو انقلاب آیا وہ انقلاب کے اثرات یورپ تک پہنچے اور 1000 سال کے عمل کے نتیجے میں ایک عظیم الشان تبدیلی دنیا میں آئی. وہ تبدیلی یہ کہ مذاہب کا تنقیدی مطالعہ. دور قدیم میں مذہب تنقید کا موضوع ہی نہیں تھا, مذہب صرف عقیدے کا موضوع تھا. قدیم انسان یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ مذہب پر بھی تنقیدی مطالعہ کیا سکتا ہے. یہ اسلامی انقلاب کے نتیجے میں یہ پیش آیا کہ ساری چیزوں کی جس کو کہتے ہیں اسپرٹ آف انکوائری, اسپرٹ آف انکوائری پیدا ہو, یعنی ہر چیز کی تحقیق, ہر چیز کی تحقیق, ہر چیز کی تحقیق. یہ اسلامی انقلاب کا نتیجہ تھا, یہاں تک کہ مذہب کی بھی تحقیق. تو کیا ہوا, مذاہب کی تحقیق شروع ہوگی. اس کی لمبی بات ہے, بہت لمبی, اس کے لیے پوری تقریر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی علوم انسانی کے ذریعے سے, یعنی خود علوم انسانی کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ تمام دوسرے مذاہب محرف ہیں, صرف ایک ہی استثناء ہے, وہ اسلام کا استثناء ہے. کیا یہ غلبہ نہیں قائم ہوگا اسلام کا؟ اس سے بڑا غلبہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سارے مذاہب علمی طور پر, سائنسی طور پر, تاریخی طور پر اور منطقی طور پر محرف ثابت ہو گئے, یعنی ہسٹوریکلی وہ اعتبار کھو دیا انہوں نے, ہسٹوریکل کریڈیبلٹی انہیں حاصل نہیں رہی. اور اسلام ایک ایسا مذہب بن گیا واحد جس کو ہسٹوریکل کریڈیبلٹی حاصل ہے, تاریخی اعتباریت. اس سے بڑا غلبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور بہت سارے پہلو, اس کے ایک پہلو یہ ہے. تو اس آیت کا مطلب ہے کہ ابدی طور پر اللہ تعالیٰ اسلام کا فکری غلبہ قائم فرما دیں گے, اور وہ قائم ہو چکا ہے. باقی جہاں تک غلبہ مسلمین کی بات ہے وہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے, اس سے کوئی جڑا ہوا نہیں ہوا ہے. یعنی غلبہ اسلام اور غلبہ مسلمین دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. غلبہ مسلمین کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالحہ سے, وہ ایک الگ چیز ہے. جب آپ ایمان اور عمل صالحہ کو ثبوت دیں گے تو بطور انعام اللہ تعالیٰ آپ کو اخرا تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب, یہ الگ چیز ہے, اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخر میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے لیے رحمت بننا ہے, لیکن رحمت بننے کے لیے ایک قیمت ادا کرنی ہے. وہ قیمت یک طرفہ صبر, یک طرفہ صبر, یہی واحد قیمت ہے کہ آپ اہل عالم کے لیے اور دوسروں کے لیے رحمت بن سکیں اور وہ انعام اللہ کے یہاں پا سکیں جو اس طرح کے کام کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے. ان چند باتوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرمائے. میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہے تو اس کو میرے نامہ اعمال سے حذف کر دے, آپ کے سینے سے بھی حذف کر دے, اور کائنات کے پردے میں جہاں جہاں نقش ہوا وہ وہاں سے حذف کر دے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اول و آخر مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے, اور جب ہم وہاں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں, کہیں کہ یہ میرا امتی ہے, یہ میرے دین کو لے کر اٹھا. اگر رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیا کہ میرا دین لے کر نہیں اٹھا تھا تو بتائیے کیا قیمت ہے ہماری؟ کوئی قیمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد ہی ہمارا معاملہ آئے گا, ورنہ وہیں کٹ جائے گا. وہیں شفاعت جو ہے تصدیق ہے, حضور کی شفاعت حقیقتاً تصدیق ہے کہ میں جو دین دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا اسی پر میرا یہ بندہ, میرا یہ امتی چلا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے. تو جب تصدیق ہی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم کس قیمت, کیا قیمت ہے ہماری؟ کوئی قیمت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم میں سے ہر شخص کو دعا کرنا ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ قرآن حدیث کو پڑھنا ہے اور سچے دین کو پانا ہے اور اس کے لیے زندگی گزارنا ہے, اسی پر جینا ہے, اسی پر مر جانا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.